السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور ہمارے انجینئر ہیں ڈین کرافٹن۔ آج کے اس پروگرام میں جو موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے، انالیسز لیں گے، ان میں شامل ہیں افغان امن عمل، اور اس ریفرنس میں مسقط میں چار ملکی گروپ کا چھٹا اجلاس، کیا ایسے توقعات ہیں افغانستان کے اندر پیس پروسیس میں، کیا یہاں سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ پروگرام کا ہمارا ایک سیگمنٹ وہ اس بات پہ بنیاد رکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن بل منظور ہو چکا ہے، لیکن اس پہ مختلف طرح کے تنازعات اور اختلافات سامنے آ رہے ہیں، اعتراضات سامنے آ رہے ہیں۔ 1 کروڑ خواتین کے ووٹوں کا اندراج نہیں ہو سکا ہے، الیکشن کمیشن یہ بات کر رہا ہے، سو کیا اس کے بعد کیسے اس کی اصلاح کی جائے گی، اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ پاکستان میں سول ملٹری تعلقات کی سمت اور ملک میں جمہوری نظام کے تسلسل پر مبصرین کے خدشات، یہ بھی موضوع ہے۔ اور صومالیہ میں ٹرک بم دھماکے میں کم از کم 270 افراد کی ہلاکت، ملکی تاریخ کا بدترین یہ واقعہ ہے، اور اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ اور ہم شروع کریں گے اسی انتہائی انفارچونیٹ واقعے سے جس میں صومالیہ کے اندر صومالیہ میں یہ دھماکہ ہوا ہے اور کم از کم 270 افراد اس میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ دارالحکومت موگادیشو میں یہ واقعہ پیش آیا، ٹرک کو اس کے لیے استعمال کیا گیا، ٹرک کا یہ بم دھماکہ تھا، اور 300 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حکام اور عینی شاہدین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ تو درحقیقت ہفتے کو پیش آیا تھا، ایک مصروف علاقے میں یہ بم دھماکہ کیا گیا۔ ایک طرح سے آپ کو ٹیکنیکس ملیں گی، جس طرح کی ٹیکنیکس یا منصوبہ بندی پاکستان اور اس خطے کے اندر دھماکوں میں اور دہشت گردی میں استعمال کی جاتی ہے، کہ شہری ہیں، عام شہری ہیں، سویلین ہیں، ان کو اس میں ہدف بنایا گیا ہے۔ اور صدر محمد عبداللہ، انہوں نے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے، اور اس دوران 3 دن کا یہ قومی سوگ ہے، اور اس میں قومی پرچم جو ہے وہ سر نگو رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ صومالیہ میں بھی دہشت گردی اور عسکریت پسندی سے متعلق واقعات ایک تسلسل سے رونما ہوتے رہتے ہیں، اور ان واقعات کے پیچھے بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر واقعات الشباب ملی، جو القاعدہ سے منسلک ایک دہشت گرد گروپ ہے، وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اور یہ معاملہ صومالیہ ملیٹنسی وہ بھی کئی برسوں پہ محیط ہے، اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس واقعے کے اندر موگادیشو میں وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کے نمائندے عبد القادر محمد بھی اس میں زخمی ہو گئے اس دھماکے کے اندر۔ تاحال کسی فرد یا گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن دہشت گرد تنظیم القاعدہ اور اس سے منسلک انتہا پسند گروپ الشباب ایسی تخریبی کاروائیاں اس کا اعتراف کرتا ہے یا اس کا دعویٰ کرتا ہے۔ امریکہ، اقوام متحدہ اور دیگر دنیا کے کئی بڑے عہدیداروں نے، رہنماؤں نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ہلاک ہونے والے افراد کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں وائس ایڈمیرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، فارمر امبیسڈر ہیں پاکستان کے اس ریجن کے اندر، اور اس ریجن کی جو حرکیات ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے حرارکی اس کو سمجھتے ہیں۔ ایڈمیرل جاوید اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔
ہلو
جی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام
سر، ہم بات کر رہے ہیں صومالیہ میں انتہائی اندوناک، انتہائی افسوسناک واقعہ، 270 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، ٹرک بم دھماکہ تھا۔ ایک تو خیر اس کے ملٹنسی کے اینگل پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا اگر ہمیں آپس منظر بتائیں ہمارے سامعین کے لیے، کہ وہاں پہ الشباب ملی کن بنیادوں کے اوپر وہ مزاحمت کر رہی ہے، اور وہ دہشت گردی اور عسکریت پسندی کی کاروائیوں کا حصہ ہے؟
دیکھیں، یہ اس وقت جتنی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ ہو یا افغانستان ہو یا صومالیہ ہو، یہ ایک ورلڈ اکنامک آرڈر جو ہے، یہ جو ہے انفیئر ورلڈ اکنامک آرڈر کے خلاف پروٹیسٹ ہے۔ اور یہ جب سے دیکھیے کہ ایسٹ آف سویز سے برٹش وڈرا کیا جنہوں نے، یعنی برطانیہ نے وڈرا کیا اور امریکہ کی تھانے داری میں یہ سارا علاقہ آیا، آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ جو ٹریڈیشنل آؤٹ لک تھا امریکہ کا، جو پہلے جو پرو یعنی کہ ایک ہیومن رائٹس کے تھا، پرو انڈیپینڈنس آف کالونیز کے تھا، یہ پرو مطلب غربت کو ختم کرنے کے بارے میں تھا، تو وہ سٹانس جو ہے وہ پھر ایک یعنی کہ نو آبادی اور یہ ایک قسم کی ایسی پاور میں یہ تبدیل ہو گئی، جس سے کہ بش کے نیو آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر نے اور اس پہ مٹی کا تیل ڈالا، और ये सारा इकोनॉमिक बैलेंस जो है कम्युनिटीज में और खसूसन क्रिश्चियन और मुसलमान कम्युनिटीज में ये जो है लॉप साइडेड हो गया। तो उससे जो है आपको पता है कि जो लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग जो हैं उनको फिर जो मजहब का जो एक सब्जेक्ट है उसमें बड़ी जल्दी उसको उनको उसमें लाया जा सकता है।
मजहब का जाहिर है उसका ऐसे साल यहाँ पे भी देखने में है, लेकिन एडमिशन साहब एक बात है, मतलब अगर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक अगर हम इस एक लम्हे के लिए इसको बाई भी कर लें तो कौन इस बात की इजाज़त देता है कि अपनी ही बच्चियों को अगवा कर लिया जाए, अपने ही जो कहना चाहिए निहत्थे मासूम लोग हैं उन्हीं का कत्लेआम किया जाए। अगर इख्तलाफ है तो फिर तो ये पॉलिटिकल है और उसके लिए पॉलिटिकल फोरम्स मौजूद हैं।
ये है कि जो जो इख्तलाफ है उसको पॉलिटिकल और डिसेंट तरीके से करना चाहिए ना। इस्लाम का तो कभी भी ये असूल नहीं रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ा तमाशा ये हुआ कि जो इस्लाम का बैलेंस और टॉलरेंट जो एक पहलू था जिसमें कि तालीम इस्लामी जो थी वो एक बड़ी, आप देखिए ना अगर इस्लाम से लोग उठते हैं और 100 साल जाके स्पेन में एक्सेप्टेबल होते हैं तो वो टॉलरेंट व्यू था ना इस्लाम का भी और इस्लाम के लिए अदर्स का भी। तो अभी ये असल में ये जो नौआबादियाती निज़ाम ने उस सिस्टम का बेड़ा गर्क किया और उनको तालीम जो थी वो सिर्फ इनको इस्तेमाल करने के लिए।
सो आप क्या तजवीज़ करेंगे, भले अब वो पाकिस्तान हो, भले वो अफगानिस्तान हो, भले वो सोमालिया हो, जहाँ पे मिलिटेंसी है, जहाँ पे मजहब का इस्तेमाल होता है, दहशत गर्दी अस्करियत पसंदी के लिए मजहब का नाम इस्तेमाल किया जाता है, इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है?
इसका तदारुक मुसलमानों में तालीम की जो है कमी को दूर करना है, क्योंकि हमारे इस्लाम में जिसका नाम ही इस्लाम है उसमें ये दहशत गर्दी या तलवार का पहलू को जो एक सेमी लिटरेट तबका जो है इस्तेमाल करता है वो खुद उसके सेगमेंट के मुसलमानों के खिलाफ जाता है और वो जो है वो उनको क्योंकि उनकी तालीम जो है वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई।
बिल्कुल आपने दुरुस्त बात बोला। एक और बताएं कि हर मसले के हल के लिए अमूमन वेस्ट या मगरब की तरफ देखा जाता है, ये जो बजाते खुद इस्लामी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं, ब्लॉक्स हैं या बड़े बड़े कहना चाहिए कि उसके अंदर लीडर ममालिक हैं, उनका क्या रोल बनता है कि वो सोमालिया जैसे मुल्कों के अंदर पीस के लिए कोई किरदार अदा कर सकें?
ना सिर्फ पीस के लिए बल्कि आप देख लीजिए कि जो दौलतमंद अमीर मुल्क हैं, आप OIC का हाल देख लें कि ये OIC 60 से ज्यादा ममालिक उसमें शामिल हैं और इनमें चंद एक इंतहाई अमीर मुल्क भी शामिल हैं, लेकिन उनकी तमाम तर तवज्जो जो है अभी आप देख रहे हैं कि हथियार खरीदने पे है। अभी आप ही के अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब साइमल्टेनियसली कतर और सऊदी अरब से लाखों और करोड़ों डॉलर के ऑर्डर लेने में कामयाब रहे, तो अब मुझे बताइए कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर अगर ये मुसलमानों की इकोनॉमिक अपलिफ्ट या मुसलमानों को छोड़े ओवरऑल ह्यूमैनिटी की इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए लगते तो वो बेहतर ना था? या अगर जो है अमेरिका के 3 से ज्यादा $4 trillion अफगानिस्तान में खर्च हो गए और मिला क्या? अगर वही जो है अमेरिका जो है वो ह्यूमैनिटी की अपलिफ्ट के लिए इस्तेमाल करता तो शायद ये बेहतर ग्लोब ना होता, ये बेहतर दुनिया ना होती। तो असल में ये पढ़े लिखे भी उतने ही जाहिल हैं, वेस्ट जितने के हम अनपढ़।
एडमिरल साहब हमारे साथ रहिएगा, आपने इत्तेफाक से अफगानिस्तान का रेफरेंस दिया है तो हमारा जो अगला सेगमेंट है उसमें अफगानिस्तान के मसले से मुतालिक जो 4 फरीकी इजलास हो रहा है मस्कत के अंदर,
एग्जैक्टली
उससे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, लेकिन चंद सेकंड की एक ब्रेक के बाद।
ओके,
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور یہ پروگرام آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پہ سن رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کے آپ یہ پروگرام ہمارے فیس بک کے اوپر بھی براہ راست تصویری جھلکیوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. facebook.com/voaurdu یہ ہمارا ایڈریس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے پروگرام میں شریک بھی ہو سکتے ہیں. مفت کال کا نمبر ہے 0800-777-89. اس نمبر پہ مفت کال کر کے ہمارے جو سیگمنٹس جن کے اوپر ہم بات کر رہے ہوں وہاں پہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں یا سوال کر سکتے ہیں. لیکن ایک درخواست ہے کہ سوال کوشش کریں کہ ریپیٹ نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ اپنے سوالات کو یا اپنے خیالات کو اگر آپ تحریر کر کے رکھیں تاکہ آپ کے لیے بات کرنے میں آسانی ہو اور کم سے کم وقت میں ہم آپ کا نقطہ نظر بھی اس میں شامل کر سکیں. ہمارے ساتھ ہیں ایڈمرل جاوید اقبال صاحب, فارمر امبیسڈر پاکستان کے, اور بات ہم کریں گے اب 4 فریقی اجلاس کے اوپر جو افغانستان امن عمل سے متعلق ہے, مسقط کے اندر ہو رہا ہے. یہ خبر سب سے پہلے وائس آف امریکہ نے ہی بریک کی تھی, اور یہ 6ٹا سیشن ہے. یہ 5واں سیشن مری کے اندر ہوا تھا. پاکستان, افغانستان, امریکہ اور چین ان مذاکرات کا حصہ ہیں, اور دیکھنا یہ ہے, انالیسز اس وقت یہ ہو رہے ہیں کہ ان مذاکرات میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے. کچھ لوگ ابھی بھی ایک بڑی مہم سی امید رکھتے ہیں کہ شاید کوئی نہ کوئی ایسا انیشیٹو ہو جو افغان طالبان کو امن عمل کا حصہ بننے میں مدد دے سکے, لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ زیادہ پروڈکٹیو نہ ہو. اس وقت زمین کے اوپر جو حالات ہیں, میدان جنگ کے اوپر جو حالات ہیں, وہ طالبان کو اس قدر فورس نہیں کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات کا حصہ بنیں. ایڈمرل جاوید اقبال صاحب, آپ کا عسکری تجربہ بھی ہے, کیا سمجھتے ہیں کتنا وقت سازگار ہے مذاکرات کے لیے, اور پھر اس میں چونکہ چین بھی شامل ہے, امریکہ بھی شامل ہے, تو آپ کے خیال میں کتنا امکان ہے کہ اس میں سے کوئی پیش رفت ہو آگے کے راستہ یہ حل نکالنے کے لیے؟
میرا خیال ہے کہ یہ جو اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے 30 سال میں جو ممالک اس میں انوالوڈ رہے ہیں, اور وہ خاص طور پر پاکستان, افغانستان اور امریکہ, یہ فورم شاید افغانستان کے لیے سب سے موضوع فورم ہے, اور اگر اس کو بڑھایا جائے اور اس کو یہاں پہ اس کو تھوڑا اسٹرینتھن کیا جائے اور اس پہ سنجیدگی سے اس فورم پہ بات کی جائے تو اس معاملے کا شاید کچھ حل نکل سکتا ہے. کیونکہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان یعنی افغانستان پہ امریکی ڈرون حملوں میں اضافہ ہوا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ طالبان میں جو ایک یعنی جو ان کے پہلے صدر تھے کرزئی صاحب, ان کا بھی یہ بیان آ چکا ہے کہ یہ وہاں پہ ISIS کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہوئی ہیں, اور ISIS والے جو ہیں جس طرح پہلے مڈل ایسٹ میں یہ ایک یعنی ساتھی کے طور پہ لڑتے رہے کسی نہ کسی قوت کے, یہاں پہ بھی تقریباً یہی ہونے والا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان جو کہ اس کے فرنٹ لائن یعنی فائٹر رہے ہیں, اور افغان قوم بذات خود یہ تینوں بہت اہم ہیں, اور چونکہ چین جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے یا اب یعنی کہ گوادر تک پہنچ چکا ہے, تو میرے خیال میں اگر افغانستان اور ایران اور پاکستان اور یعنی کہ ایران کو اس میں شامل نہیں ہے, لیکن اگر پہلے یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ افغانستان اور پاکستان اور امریکہ اور چائنا میں ہو جائے تو یہ کافی حد تک افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا, کیونکہ کچھ نہ کچھ کنٹرول جو ہے پاکستان کا طالبان پہ اپنی جو ان کی گزشتہ واقعات رہے ہیں یا جو تاریخ کا حصہ ہے اس میں رہے ہیں, اور 3 ملین افغانی جو بلکہ 3 سے بھی زیادہ 30-40 لاکھ افغانی جو پاکستان میں جن کو آنا پڑا وہ 30 سال رہے یہاں پہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ جو میٹنگ ہے بہت اہم ہے, اور اس میں اگر اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے اور اس میں یہ طالبان جو ہے
ایک تو یہ کہ دائرہ کار بڑھانے میں تجویز یہ بھی ہے کہ روس اور ایران کو بھی شامل کیا جائے. لیکن آخری سوال وائس ایڈمرل صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ نے کہا پاکستان کا کنٹرول, پاکستان کے فورن آفس کہتے ہیں اب ہمارا کنٹرول نہیں بلکہ اثر و رسوخ بھی نہیں ہے, لیکن سٹل کوشش
ایگزیکٹلی.
ایک بات, دوسری بات یہ ہے امریکن ایکسپرٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ زمین کے اوپر ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ طالبان مجبور ہوں, اور نہ وہ پاور شیئرنگ کے لیے اگر انہوں نے تیار ہونا تو پچھلے 7-8 برسوں میں جاتے. سو پھر ان مذاکرات سے امید کیوں رکھی جائے؟
زمین کے اوپر تقریباً 50% سے زیادہ حصہ افغانستان کا طالبان کے کنٹرول میں ہے, تو ابھی ہمیں یہ زمینی حقائق مان لینے چاہیے اور ان کو طالبان کو یعنی بات چیت کی ٹیبل کے اوپر لا کے اور نیگوشیشن کی طرف.
لیکن طالبان اپنی جو پری سیٹ ان کی کنڈیشن ہے، جو پیش کی ان کی شرائط ہیں، وہ تقریباً ناقابل قبول ہیں، اور کوئی جب تک ان کی شرائط قبول نہیں ہو رہی وہ تو مذاکرات کی میز پہ آ نہیں رہی ہے، ان مذاکرات کا بھی وہ حصہ نہیں ہے.
دیکھیے اگر وہ ان کو یہ اس میں تو پھر لوزر کون ہوگا؟ تو یعنی کہ اگر آپ طالبان کو دیکھیں وہ تو اپنے گراؤنڈ پہ ہیں، اپنے گھر میں ہیں، وہ تو دال روٹی اور سوکھی یعنی کہ کھجوروں یا ان سے اخروٹ کھجور سے بھی گزارا کر لیتے ہیں، تو مجبور تو کون ہوں گے؟ مجبور تو باہر والے ہوں گے
جو باہر جائیں. سو آخری سوال میں نے افغان افیشل سے بھی پوچھا ہے، آپ کا انالیسس کیا ہے؟ ایک بڑا بنیادی سوال یہ ہے، امریکہ، انٹرنیشنل فورسز، افغانستان کی اپنی قیادت پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہاں پہ ایک سیاسی جمہوری عمل ہو، لیکن طالبان جو کہ عسکریت پسندی، مذہب کے نام کے اوپر، قومیت کے نام کے اوپر وہ لڑ رہے ہیں، ان کو نیا ایندھن کہاں سے مل رہا ہے؟ ان کی صفوں میں لوگ کہاں سے شامل ہو رہے ہیں؟ ورنہ تو اب 17 سال میں وہ تحریک ختم ہو جانی چاہیے تھی، ان کی مزاحمت ختم ہو جانی چاہیے تھی.
دیکھیے یہ آپ کو یہ جو جس کو کہ علامہ اقبال نے ایشیا کا دل کہا ہے افغانستان کو، اور جس کے لیے یہ جو گریٹ گیم یعنی پچھلی صدی میں بھی جو پیٹر دی گریٹ سے شروع ہوئی گریٹ گیم، وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہو جاتی ہے 17 سال میں، یہ بھول ہوگا. کیونکہ یہ ایک افغانیوں کو انفارچونیٹلی افغانیوں کو ان کا وطن جو ہے اس پہ یعنی ان کو اجازت ہونی چاہیے. اور اگر آپ امریکہ اپنی نیشنلزم کے اوپر فخر کرتا ہے تو پھر یعنی افغانستان کو یا کسی اور ملک کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نیشنلزم پہ فخر کرے.
جی بالکل، نیشنلزم پہ فخر کے اوپر کوئی اس میں دوسری رائے نہیں، نہ اس کو کوئی ڈسکریج کرتا ہے. جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں.
آپ نے ابھی کہا کہ یہ جو ہے وہ اگر قومیت کے نام پہ لڑتے ہیں تو قومیت کے نام پہ تو ویسٹ جو ہے پورا اپنی ویلیوز کے نام پہ لڑتا ہے، وہ فری ورلڈ کو ایک اسٹینڈرڈ سمجھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو ان کے رہن سہن کو، ان کے طرز کو، ان کے وے آف لائف کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں.
صحیح، ہمارے ساتھ ایک دو کالرز ہیں، ان کی کال لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جس کا جواب آپ سے مل جائے. امیر خان صاحب پشاور سے، گلفام اورگز ایجنسی سے. جی امیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
سر اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو مثال آپ لوگ کہہ رہے کہ دہشت گردی اور یہ چیزیں اسلام مذہبی پسند لوگ کر رہے، سر اس وقت جو برما پہ ظلم ہو رہا ہے، یا مثال فلسطین پر، کشمیر پر، عراق پر، جتنے بھی مسلمانی ملک ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے. مثال اس وقت جب یہ عراق پر جب کردوں پر ظلم ہو رہا تھا، صدام کے خلاف امریکہ نے اٹیک کیا اور صدام کو پھانسی پہ چڑھایا، تو اس وقت بھی سر برما پہ جا کے جو اس کا صدر ہے ان کو پھانسی دے دیجیے، اور جو مسلمانوں پر جو آگ لگائی جا رہی ہے، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، ملک سے بھاگ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگ سوچیں. جو اس وقت صحیح مسئلہ ہے اس کے بارے میں سوچیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، منا جائے گا.
آپ کے سمجھ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی رائے کا. آپ کا براہ راست اس ایشو سے تعلق نہیں تھا، لیکن آپ اوورال مسلم دنیا کے اندر انریسٹ کی بات کر رہے ہیں، جس میں مسلمانوں کے اپنے اندرونی سیاسی چپکرشیں بھی اس کا حصہ ہیں یا سیاسی تنازعات ہیں، اس کا سیاسی طور پہ حل ہونا چاہیے، انٹرنیشنل فورمز کو انوالو ہونا چاہیے. گلفام اورگز ایجنسی سے.
حسن بھائی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حسن بھائی اصل بات یہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو امریکہ کو ایک ٹائم دینا چاہیے کہ وہ اپنا نکلنے کی وعدہ رکھے، تو طالبان پھر فیصلے کے لیے تیار ہو جائے گا. جب تک وہ کچھ ٹائم نہیں دے گا تو اس کا اصل شروعات کی دشمن جو ہے وہ رشیا ہے، اس جنگ کا بنیاد جو ہے وہ رشیا ہے. جہاں سے جس چیز کی بنیاد ہوتے ہیں وہ بنیاد ختم نہیں ہو جاتے تو یہ لڑائی ختم ہونا مشکل ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں ابھی 4 ملک ہیں تو اس میں رشیا کیوں شامل نہیں کیا؟
ٹھیک ہے، آپ بھی اس بات کو زور دے رہے ہیں کہ جو علاقائی ملک ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کا سرسوخ ہے، ان کو شامل اس میں ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. اور اس سیگمنٹ کی آخری کال منشا کشمیر سے ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم منشا، پاکستان کے
ذریعے السلام. ذرا بہت مہربانی اٹینڈ کرنے کی.
جی فرمائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان میں تو امن ہونا چاہیے. ہلو.
جی جی فرمائیے.
افغانستان میں امن ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ افغانستان میں تو ابھی حالات تقریباً ٹھیک ہیں پہلے سے.
ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حالات میں بہتری آئی ہے؟
امریکہ آج دن تک کبھی مقبوضہ کشتی کا نام نہیں لے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
जी बहुत शुक्रिया आपका आपके सवाल का, लेकिन आई विश कि मैं आपको इसमें कोई आंसर कर सकता। ये मुतालबात हैं पाकिस्तान से भी हैं, लेकिन चूंकि भारत उसका स्टेक होल्डर है और वो समझता है कि ये मसला जो है वो उसके अंदर कोई बैन अल-अक़वामी ताकत उसको शामिल नहीं होना है, तो जब तक ये उस होराइज़न पे नहीं आता तो इंटरनेशनल फोर्सेस गाए गाए उसके ऊपर अपने कंसर्न शो करने के बावजूद उसका हिस्सा नहीं है। बेहद शुक्रिया आपका एडमिरल जावेद इकबाल साहब, आपके भी हम ममनून हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप हमारे साथ मौजूद रहे। कोई सवाल ऐसा सच हमारे कॉलर से नहीं आ सका, उनके कमेंट्स थे, सो आपके हम ममनून हैं। और सामीन इस सेगमेंट को हम आगे जारी रखेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, चार फरीकी मुज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं, और इसके ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर क्या सोचा जा रहा है, अमेरिकन एक्सपर्ट्स क्या तवक्को रखते हैं, पाकिस्तानी माहरीन की क्या राय है, ये हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले अहमद शाह कैटवाज़ई, ये डिफेंस लॉयज़ॉन हैं अफ़गानिस्तान एम्बेसी में और यहाँ वाशिंगटन के अंदर, गुज़श्ता रोज़ गुज़श्ता शाम हमारे स्टूडियोज़ में आए थे, हमने उनके साथ इस मसले पर वैसे काफ़ी इशूज़ पर बात की, लेकिन इन मुज़ाकरात के रेफरेंस में ख़ास तौर पर जो हमने उनसे बात की, आइए हम आपको उनके साथ अपना इंटरव्यू सुनवाते हैं। और उनसे पहला सवाल हमने यही किया था इन मुज़ाकरात के बारे में कि उनको क्या उम्मीद है, तो उनका क्या कहना था।
The quadrilateral meeting. We hope that that something comes out of it. There have been a lot of conversation, a lot of negotiations, but unfortunately, practically, the Pakistan didn't took those steps which were needed to be taken. So. We think that it's
उनसे सवाल किया गया तो जवाब उनका यह था कि हमें उम्मीद है कि ये जो मस्कत में होने वाले चार फरीकी मुज़ाकरात में इनमें कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी, और बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात अगरचे हो चुके हैं लेकिन उनके बकौल पाकिस्तान ने अमली तौर पर ऐसे इकदाम नहीं किए हैं जिनकी ज़रूरत थी। वो समझते हैं कि मसला बदकिस्मती से है भी यही कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करने वाले हमला आवरों और दहशत गर्दों की मुआवनत करता है। सामीन आपको बताते चलें, पाकिस्तान इन इल्ज़ाम की कैटेगोरिकली तरदीद करता है, और पाकिस्तान का ये कहना है कि जितने भी अफगानिस्तान के अंदर अमन जितना अफगानिस्तान के लिए ज़रूरी है उतना ही पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, और इन दिनों यहाँ पे वाशिंगटन में काफ़ी जो पाकिस्तान की क़यादत आई उन्होंने भी इसी मौक़ को दोहराया है। अगला हमारा सवाल उनके साथ ये था कि क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान में फ़ौजी सतह पर अफगानिस्तान की फोर्सेज ने ऐसी कामयाबियाँ हासिल की हैं के तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए मजबूर किया जा सके, तो इसका जवाब अहमद शाह ने क्या दिया, आइए सुनते हैं।
वेल ड्यूरिंग द लास्ट 16 ईयर्स वी स्टार्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट फ्रॉम स्क्रैच, एंड करंटली we have a thriving army that's operating over there, and as you know Taliban tried
वो ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता 16 बरसों में हमने फ़ौज को नए सिरे से तश्कील दिया है, और फिल वक्त हमारे पास बहुत मुतहरिक फ़ौज है, और तालिबान गुज़श्ता कई बरसों से कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम किसी एक सूबे पर उनका कंट्रोल हो, मुकम्मल कंट्रोल, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके हैं क्योंकि उनको अवाम की मदद हासिल नहीं है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज काफ़ी मजबूत हैं कि तालिबान को वो पीछे धकेल रही हैं।
And advice role, so that means that our security forces are strong enough.
और फिर वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका की फोर्सेस और अमेरिका के आवाम ने भी जो जिस तरह का किरदार अफगानिस्तान में इख्तियार कर रखा है वो बहुत दानिशमंदाना है, बहुत सपोर्टिव है अफगानिस्तान के नुक्ते नज़र से, और मतलब ये है कि हमारी फ़ौज फिल वक्त काफ़ी मजबूत है। अगला सवाल उनसे ये किया गया अहमद शाह कैटवाज़ई से कि अगर फ़ौजी कामयाबियों के दावों को मान लिया जाए तो सियासी एतबार से अफगानिस्तान की क़यादत तालिबान को कैसे इन मुज़ाकरात का या सियासी अमल का हिस्सा बना सकती है, और इस रेफरेंस में क्या कोशिशें कर रही है। सो अहमद शाह कटवाज़ई ने कहा,
we have our wish, the Afghan people wish, the only wish we have for peace, because peace will result in economic prosperity and stability.
वो कह रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश सिर्फ अमन है जिसके नतायज हमारी मईशत मुआशरे पर हर जगह होते हैं। अमन हमेशा हर शोबे में तामीरी किरदार अदा करता है। अफगान अवाम की ख्वाहिश अमन है और हम भी यही चाहते हैं। मसला यह है कि तालिबान खुद कोई इकाई नहीं है, खुद कोई चीज़ नहीं है, वो पाकिस्तान की पॉलिसी है जो सबसे बड़ा मसला है।
Taliban, they are not by themselves, it's the Pakistan policy which is a major problem, and it's Pakistan's support, a state support, which is a major problem. We want the peace process and reconciliation process.
Unke bakol Pakistan ki policy hai Taliban aur ye sabse bada masla hai Pakistan ki riyasat agar khud ye madad nahi karegi to phir ye masla hal ho sakta hai. Hum chahte hain ki amn ke amal ki qiyadat Afghanistan kare aur chuke aur Afghan khud kare, lekin chuke Pakistan کی ریاست ان معاملات میں شامل ہے تو اس لیے دیگر ریاستیں بھی مذاکرات کا حصہ ہیں. یہ تھے احمد شاہ کٹوازئی, ڈیفینس لائزان ایٹ افغان امبیسی واشنگٹن. ہم نے امریکی ماہرین سے بھی بات کی, مارون وائن بام اسکالر ان ریزیڈنس اور ڈائریکٹر پاکستان سینٹر ایٹ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ. ان سے بھی ہم نے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہی ہیں, چار فریقی مذاکرات عمان کے شہر مسقط کے اندر, ان میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے, کسی پیش رفت میں منتج ہو سکتے ہیں, تو ان کا کہنا تھا.
Well, as I see it, these talks seems to accomplish nothing more than say that the quadrilateral.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان مذاکرات میں کامیابی اس کے سوا کچھ نہیں کہ چار فریقی مذاکرات کا سلسلہ بحال ہو گیا ہے. ایسی کوئی پیش رفت نہیں جس سے توقعات پیدا ہوں کہ کس طرح کی بات آگے بڑھے گی. یہ بہت اہم ہے کہ طالبان نے شرکت سے انکار کر دیا ہے اور مذاکرات میں شرکت سے متعلق ان کی شرائط تبدیل نہیں ہوئی ہیں. لہٰذا یہ اس عمل کی بحالی کی ایک کوشش ہے جو کہنا چاہیے کہ ملا منصور پر ڈرون حملے کے بعد رک گیا تھا.
Nor should we expect that they would, given the way in which things are developing in Afghanistan. So it's essentially an effort here to once again breathe life back into this process after it broke down entirely following the drone attack that killed Mullah Mansour. I think what's missing in all of this is that we continue to talk about talks. There is no hard discussion on what.
مارون وائن بام کے بقول جس چیز کا فقدان ہے وہ یہ کہ ہم مذاکرات سے متعلق بات چیت کیے جا رہے ہیں. اس بارے میں اعلیٰ سطح پر بات چیت نہیں ہو رہی, اور در حقیقت ہم مذاکرات میں کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے, یہ وہ سب باتیں تو کر رہی ہیں کہ مذاکرات شروع کرنے ہیں, لیکن بس مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہم کتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ فوجی حل کے علاوہ کوئی حل نکل آئے.
It may very well be that we can agree that there is no military solution, but the Taliban are not necessarily subscribing to that.
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلم میں ہم یہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے, لیکن طالبان اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی فوجی کامیابی حاصل ہوگی ہے, اگر نہیں تو وہ کابل اور اس کے اتحادیوں کو ایسی مشکل سے دوچار کر سکتے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوں بھی تو وہ اپنی شرائط پر منوا سکتے ہیں.
That if there were talks, they could dictate what the terms would be.
اگلا سوال ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ بعض تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ مذاکرات میں روس اور ایران کی شرکت بڑی سود مند ہو سکتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ مارون وائن بام نے کہا,
Well, I think that were there to be negotiations, because I don't think that they have the kind of leverage.
وہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ طالبان پر ان کا کوئی ایسا اثر و رسوخ ہے کہ جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی شمولیت سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے. ہم نے یہ جانا ہے کہ طالبان وہ کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ان کو ایسے کام پر مجبور نہیں کر سکتا جو وہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی پلیئرز بہرحال عام ہیں, اور اگر مذاکرات کے ذریعے ہی یہ مسئلہ حل ہونا ہے تو یہ مذاکرات علاقائی ممالک کی شرکت کے بغیر حل نہیں ہو سکتا ہے.
Under those circumstances, they could not be successful without an internet, without a regional buy-in. And so they are part of it. But until they're assured that things are not going to go badly in Afghanistan.
لیکن ان سٹیک ہولڈرز کو, ان علاقائی پلیئرز کو, جب تک کہ یہ یقین ہے کہ افغانستان میں حالات انتہائی خراب نہیں ہو جاتے, وہ اس وقت تک انتہائی مداخلت سے گریز کی حکمت عملی پر چلتے رہیں گے. مطلب وہ طالبان کے لیے اپنے راستے کھلے رکھیں گے, لیکن نہیں چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں. اگلا سوال ہمارا یہ تھا کہ افغانستان اور امریکہ اس وقت طالبان کو کیا دے سکتے ہیں یا دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اس پر مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایکسپرٹ مارون وائن بام نے کیا کہا؟
I don't think we have anything at this point except what seems to be our policy that we're going to break the stalemate.
वो ये कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि इस वक्त हमारे पास तालिबान को देने के लिए कुछ है सिवाय इसके कि हमारी पॉलिसी ये नज़र आ रही है कि मौजूदा तातुल ख़त्म करने जा रही हैं हम उनको फौजी सतह पर कमज़ोर पोजीशन पर ला रहे हैं हम कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आ रहे लेकिन ऐसा कुछ हासिल होने में बहुत वक्त लगेगा फिर हमने हमारा काउंटर क्वेश्चन था उनसे कि अगर मुज़ाकरात भी इस मसले का हल नहीं है तो और फौजी हल भी नहीं निकल रहा तो फिर अफगानिस्तान में अमन के क़याम का रास्ता क्या हो सकता है
That the way is not through reconciliation, but it's through a process of reintegration.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ حل کا راستہ مذاکرات کے ذریعے نہیں ہے بلکہ انٹیگریشن یعنی پیوستگی کے ذریعے ہے ہم نے جس طرح عسکریت پسندوں کو منتشر کیا ہے اس کا مقصد ایسے رہنماؤں کو لانا نہیں تھا جن کا افغانستان سے متعلق تصور بہت مختلف ہو وہ سلطنت چاہتے ہیں جو موجود افغانستان سے بہت مختلف ہے اپنی سیاسی ڈھانچے کی اعتبار سے میں جس انٹیگریشن کی ری انٹیگریشن کی بات کر رہا ہوں جس میں کابل حکومت اور اس کے حامی طالبان کو بڑی کامیابیاں حاصل کرنے سے روکے خاص طور پر آبادی والے علاقوں میں اور اگر آئندہ دو تین یا پانچ یا اس سے بھی زیادہ برسوں میں طالبان کو ان کی کامیابیوں سے دور رکھا جا سکتا ہے اور وہ یعنی حکمران اپنی پالیسیوں کے ذریعے کرپشن روکتے ہیں اقتصادی بہتری لاتے ہیں روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور بنیادی سیکیورٹی فراہم کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو پھر آپ طالبان کے ساتھ کوئی ایک بڑی ڈیل نہیں کئی چھوٹی چھوٹی ڈیلیں کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں پھر کمانڈر بھی یہ سوچیں گے کہ یہ وقت ہماری حکومت کے ساتھ ہے نہ کہ طالبان کے ساتھ
If they're able to do this, then they can begin to peel off commanders so that you get not one grand deal, but you get many small deals. Commanders who go over because they think
اور پھر یہ کہ یہ مرحلہ وار مگر عمل ہے اس کے لیے کابل حکومت کو لمبی فہرست تیار کرنا ہوگی مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس قابل ہیں کہ نہیں لیکن فی الوقت حکمت عملی وقت حاصل کرنے کی معلوم ہوتی ہے کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن یہی واحد راستہ ہے جو میرے خیال میں طالبان رہنماؤں کو کسی حل کا حصہ بنا سکتا ہے کیونکہ ہم ان کو پاور شیئرنگ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اگر وہ ایسا چاہتے تو وہ گزشتہ 7-8 برسوں میں اس کا حصہ بن جاتے وہ یہ چیزیں نہیں چاہتے وہ بہت مختلف افغانستان چاہتے ہیں اور اس افغانستان میں اشرف غنی جیسے لوگوں کی ان کے نزدیک جگہ نہیں ہے
without having to expect that the Taliban leadership are going to somehow carve in to your solution here
یہ تھے ماروین وائنبم جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے پاکستان کے اندر بھی مبصرین اس پہ بات کر رہے ہیں پاکستان کے سیاستدان بھی اس کے اوپر بات کر رہی ہیں سینیٹر مشاہد حسین سید انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس بارے میں کن توقعات کا اظہار کیا
میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعطل ٹوٹا ہے جنرل باجوہ کی دورے کے بعد کابل میں اور انشاءاللہ آگے ہوگا ایک ہی واحد راستہ ہے مذاکرات اور مذاکرات ہونے پڑیں گے کابل حکومت اور طالبان کے درمیان اور اس میں پاکستان بھی شامل ہو چین بھی شامل ہو امریکہ بھی شامل
جی تمام ریجنل پلیئرز کی شرکت کی وہ بھی بات کر رہے ہیں سیگمنٹ کو سامعین اب یہاں پہ ہم ختم کریں گے اور ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے پہ
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. صرف آج نیوز پر
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ سید اسفر امام اور بات ہم کریں گے پروگرام کے اس حصے میں پاکستان کے اندر 1 کروڑ خواتین کے ووٹوں کا اندراج نہ ہونا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک عہدیدار یہ بتا رہے ہیں کہ حال ہی میں وضع کیے گئے انتخابی اصلاحات کے جو نئے قوانین ہیں یا نیا قانون ہے اس کے بعد ادارہ خاص طور پہ با اختیار ہو گیا ہے، لیکن ان کے بقول ابھی بھی انہیں مختلف مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کیا کمیشن کے سیکرٹری بابر یعقوب نے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حال ہی میں جو ملنے والے اختیارات اور وسائل ہیں اس سے ادارہ مطمئن ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کی قانون کی منظوری درست سمت میں اٹھایا جانے والا قدم ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارے کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو جو درپیش مشکلات ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا یہ تھا کہ اب بھی کم از کم 1 کروڑ سے زائد خواتین کے ووٹ نہیں بنے ہیں، جسے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے قومی ناکامی قرار دیا ہے۔ بابر یعقوب کا مزید اس بارے میں یہ کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی خط لکھے گئے ہیں، لیکن 2 کے علاوہ کسی جماعت نے اس کا ابھی تک جواب نہیں دیا ہے۔ یہ کس علاقے میں خواتین ہیں، کیوں کر ان کے ووٹ رجسٹر نہیں ہو سکے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ ہم جنرلی یہ دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر آج کے دور میں بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں سیاسی جماعتیں پورے اتفاق کے ساتھ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ خواتین ووٹ نہ ڈالیں۔ اس رجحان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے ہے، اور خواتین کو اس سیاسی اور جمہوری عمل کے عمر برابر کا شرکت کا موقع ملنا چاہیے ہے۔ انالیسز لیں گے خاور ممتاز صاحب، چیئرپرسن فار کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن، وہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ کنور محمد الشاد فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن اور انتخابی امور کے اور سیاسی امور کے ایکسپرٹ ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ خاور ممتاز صاحبہ کیا کہیں گی، 1 کروڑ، الیکشن کمیشن خود یہ بتا رہا ہے کہ 1 کروڑ خواتین ہیں جو جن کے ووٹ جو ہیں وہ اندراج تک ان کا نہیں ہو سکا ہے، سو اس میں وومن پارٹیسپیشن پولیٹیکل سسٹم کے اندر کتنی نظر آتی ہے؟
یہ بہت سب سے پہلے السلام علیکم، یہ جو ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ جو مرد ووٹر اور خواتین ووٹرز کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور اس کا اب جو ایک تجزیہ کیا گیا ہے اس کے حساب سے 1.3 کروڑ ہیں ایسی، ایک 1.3 کروڑ عورتیں جو ہیں وہ رجسٹر نہیں ہوئی ہیں۔ یہ جو ان کا رجسٹر نہیں ہونا خواتین کا جو ایک حق ہے اس کی نفی ہو رہی ہے۔ ہم تو بہت اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی کے تحت ان عورتوں کو جلدی سے جلدی ان کی رجسٹریشن ہو، کیونکہ ان کا جو حق انتخاب ہے وہ ان کو پورا ملنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں ملتا ہے تو وہ ان کی نمائندگی جو ہے وہ بھرپور طور پہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت پریشان لمحہ فکریہ بھی ہے، اور اس کا سدے باب ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی آپ نے صحیح کی ہے کہ کچھ علاقے ہیں جہاں پر عورتوں کو ووٹ نہیں دینے کی اجازت ہے، لیکن اب جو نیا بل ہے اس میں یہ شک ہے کہ جہاں پر کم از کم 10% خواتین باہر نہیں آئی ہیں ووٹ دینے کے لیے، تو وہ والا جو الیکشن ہے وہ اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے گا۔
صحیح، یہ تو کم از کم اس سے ہستاشک نہیں ہوگی اگر وہاں پہ لیٹس سے کہ اگر ہم ان علاقوں کی اسپیشلی بات کریں جہاں پہ خواتین کو آنے ہی نہیں دیا جاتا، اگر 10% کو بھی لانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ملیں گے ان کے لیے راستہ تو کھل جائے گا۔ کنور محمد الشاد صاحب، آپ بتائیے گا کیوں کر یہ ووٹ رجسٹر نہیں ہو سکے ہیں، کس کی نااہلی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، اور الیکشن کمیشن اس کا جو فنکشن ہے اس کے اوپر پچھلے کم از کم 5 سال سے مسلسل شکایات ہیں، اور الیکشن کمیشن کی کمانڈ تبدیل ہونے کے باوجود ان تحفظات کا یا سوالات کا جواب وہاں سے نہیں آیا ہے، کیا ریزنز ہیں؟
نہیں، ظاہر طور پر میں خاور صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اس میں الیکشن کمیشن پاکستان کی بھی کوتاہی ہے، میں بالکل تسلیم کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ نادرا کے ساتھ بھی اس میں آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، کیونکہ ایک باقاعدہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے نادرا کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ جہاں جن کی عمر 18 سال کی ہو جائیں ان کو آٹومیٹک جو ہے اس کا شناختی کارڈ کے ساتھ ہی اس کا ووٹ بھی درج کر دی جائے۔ اب جو خواتین 18 سال کی ایج پہ آ رہی ہیں، بچیاں جو ہیں 18 سال کی ہو گئی ہیں، تو ان کو آٹومیٹک جو ہے ان کا ووٹ پڑنا چاہیے، لیکن دونوں اداروں میں آپس میں بڑا عدم تعاون چل رہا ہے کوئی 2-3 سال سے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، جو الیکشن کمیشن پاکستان کے نئے الیکشن ایکٹ میں جو بات شامل کی گئی ہے، یہ جب میں فیڈرل سیکرٹری تھا الیکشن کمیشن پاکستان کا، ہم نے بڑی کوشش کی کہ جب پولنگ اسٹیشن پر خواتین کا ایک علیحدہ جو ہے فارم 14 کے اندر ایک فارم A بنا دی جائے ताकि ख्वातीन का जो है पता चल जाए कितनी ख्वातीन ने इस पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट किए हैं। तो हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन उस वक्त की हुकूमतों ने जो भी हुकूमत आती रही उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रूल्स नहीं बनने दिए, उन्होंने मुखालफत की और रूल नहीं बन सके। जाहिर है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान रूल तो हुकूमत पाकिस्तान की पेशावर से बनाता है। अब ये बड़ी अच्छी बात हो गई है कि अब जो इलेक्शन एक्ट हुआ ये भी हमने तजवीज़ दी, मैं स्पेशल मिला इसहाक डार साहब से, मैं कहा जी हमने बड़ी कोशिश की अब आप इलेक्शन एक्ट में शामिल कर दें। तो अब ये इलेक्शन एक्ट में शामिल हो गया है कि ख्वातीन जिस पोलिंग स्टेशन होगा उसका एक अलहदा परफार्मर बन गया कि इस पोलिंग स्टेशन में कितनी ख्वातीन ने वोट कास्ट किया। इससे अंदाजा हो जाएगा कितनी ख्वातीन आई, 10% से कम वोट कास्ट करने आई है तो ठीक है, आज बन चुका है उस हलके का उस पोलिंग स्टेशन का।
जैसे कुंवर साहब आप खुद ये कह रहे हैं कि अब ऑलमोस्ट सारे का सारा डाटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, हम तो अमेरिका में भी देखते हैं और पाकिस्तान के अंदर नादरा का स्टैंडर्ड मैंने देखा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को वो मीट करता है। सो क्या रीज़न है कि दो इदारों के दरमियान इंटीग्रेशन में आखिर इशू क्या है, क्यों ये मतलब अनाओं का मसला है, ब्यूरोक्रेसी का मसला है, पोलिटिकल विल की कमी है कि बंदा इधर से 18 साल का हो ऑटोमेटिकली उसका वोट बन गया है और वो काउंट भी हो गया है, वो अंदाजे में भी आ गया है, तो इसकी वजह क्या है?
ये बात ये इलेक्शन कमीशन को बड़े तहफात है नादरा के हवाले से, जब उन्हें बायोमेट्रिक की कोशिश की तो उस पर नादरा तावन नहीं किया, जब इलेक्ट्रॉनिक जो है वोटिंग के बारे में जब उनसे मशावरत की तो उन्होंने तावन नहीं किया, इसी तरह जो इनडेलेबल इंक जो बनती है उस वक्त भी उन्होंने अपने तावन नहीं किया। लेकिन बहरहाल फिर इलेक्शन में पाकिस्तान ने तंग आकर उनसे तमाम जब देखा कि अदम तजोई कर रहा है, नॉन कॉर्पोरेशन चल रही है, तो उन्होंने बाकायदा अपने आईनी जो पावर है आर्टिकल 220 के तहत उन्होंने खत लिखा नादरा को कि हमारे इस कानून के तहत इस आईनी तहफ़ के तहत हम आपको हुक्म जारी करते हैं कि आप यहाँ तावन करें। लेकिन अब मैं जो से एक और मामला भी आगे है, अब ख्वातीन का हम जैसे मोहतरमा ने खावर साहब से बात कही है कि एमरजेंसी डिक्लेयर करें इलेक्शन के अंदर, उसका आसान तरीका यह है कि 1 करोड़ बहुत ज्यादा तादाद है, 1 करोड़ ख्वातीन का वोट का रजिस्ट्रेशन ना होना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर हर्फ आएगा। उसका आसान तरीका यह है कि तमाम घर घर जाकर दोबारा हाउस टू हाउस जो है वो एक अपना मुहिम चलाएं और 3 महीने के अंदर अंदर जो है जहां जहां जो हो रहा है 1 करोड़ वोट का इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्शन लॉ भी है, कानून भी है कि उसके ये उसकी होती है बकायदा रिक्वायरमेंट है कानून की।
बहुत बड़ा वोटर है जी 1 करोड़, अगर हम समझे कि उसका 40% भी कास्ट हो सो वो तो पूरे मुल्क के इंतखाबी अमल का नक्शा बदल सकता है 40 लाख वोट। खावर मुमताज साहब आप अदर देन ख्वातीन का जो राइट्स है या उन राइट उनके हैं उनका हक है बुनियादी या किरायेदही, उसके अलावा आप इस इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर बेहतरी के लिए क्या तजावीज़ देंगी, ना सिर्फ ये कि ख्वातीन के रेफरेंस में लेकिन जनरली भी कि वहाँ पे एक फेयरनेस भी हो और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम की भी उसके अंदर मौजूद हो कि किसी को उसके ऊपर तशकीक का या शक का या एतराज़ की गुंजाइश ही ना रहे?
देखिए जो हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं और यहाँ पर आपको इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे आपको इससे ज्यादा अच्छी तरह से बताएंगे कि इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने आप को रेडी करना चाहिए, वो तैयारियां नहीं करती। उनके जो वहाँ पोलिंग एजेंट होते हैं आधों को यही नहीं पता कि हम क्या देखने आए हैं, जो वो अपने कंस्टिट्यूएंसीज में काम करती हैं तो वो पूरी तरह से मोबिलाइज भी नहीं करती, जहाँ पर वोटर्स हैं उनको भी मोबिलाइज करने के तरीके होते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो एक रास्ता सियासी पार्टियों का और सियासी पार्टियों पे भी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने वोटर्स ये सारे उनके पोटेंशियल वोटर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कराएं। 5 साल में क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन हुई, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का भी काम है और बाकी इदारों का भी। मैं आपको इतना तो जरूर बताऊंगी कि सिविल सोसाइटी ने इसमें बहुत एक्टिवली कोशिश की है मोबिलाइज करना खवातीन के वोटों का खास तौर पे, लेकिन सिविल सोसाइटी का दायरा कार तो एक महदूद दायरा कार होता है ना, ये जिम्मेदारी तो हमारी हुकूमत की और रियासत की जिम्मेदारी बनती है। इसके तरीके को रजिस्ट्रेशन के तरीके को किस तरह से आप आसान बना सके, जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं उन तक पहुंचने के लिए क्या तरीकेकार हो सकता है। अब इस वक्त तो ये है कि अगर नादरा चाहे भी सब तक पहुंचना तो उनके पास इतनी व्हीकल्स भी नहीं होंगी ना उनके पास इतना वो फ्यूल होगा, तो ये सब चीजों को अगर इमरजेंसी की तरह से लिया जाए तो जरूर ये जो गैप है इसको हम कम कर सकते हैं।
जी हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं, हमें उनको भी इंटरटेन करना है, हो सकता है कि उनके गुफ्तगू में कोई ऐसा सवाल हो जो हमारे दोनों मेहमान उसका जवाब दे सकें। हमारे साथ हैं लियाकत मुल्कदीर से, मोहम्मद शिफा चित्राल से और जहांगीर मरी से। सो लियाकत मुल्क साहब क्या कहना चाहेंगे?
السلام علیکم
جی. جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے خواتین جو ہے ان کے ووٹر رجسٹر نہیں ہے. جیسے اس میں خاور صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ غلط کام ٹھیک کام غلط طریقے سے کرتی ہیں. ایک تو ان کے اندر وہ جمہوریت نہیں ہے جو خواتین کو اپنا جو ان کا حصہ ہے وہ دے اور تاکہ وہ بھی اپنا رول ادا کریں. انٹرا پارٹی الیکشن ان میں نہیں ہیں, سلیکشن ہوتی ہیں. ماں سوا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جماعت اسلامی اس ملک کی ایک مغیر تحریک ہے, الیکشن جیتتی ہے, 2 سیٹیں جیتتی ہیں یا 4 سیٹیں جیتتی ہیں, لیکن ان کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن مردوں میں بھی ہوتا ہے اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے. انہوں نے ابھی ایک مہم شروع کی ہے اور اس مہم میں وہ ووٹر رجسٹریشن کو وہ بھی موبلائز کرتے ہیں کہ آپ رجسٹریشن کریں. دوسری حکومت نے جو یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہ جس حلقے میں 10% خواتین کا ووٹ پول نہیں ہوگا وہاں وہ الیکشن جو ہے وہ معطل ہوگا اور دوبارہ الیکشن لڑا جائے گا. یہ بھی ایک غلط طریقہ کر رہے ہیں کیونکہ گریجولی یہ دیہات جو ہے یہ لوگ اب تیار ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ شور پیدا ہو رہے ہیں, تو کم از کم یہ 5% کرنا چاہیے پھر دوسرے.
میرے تو خیال اس میں زیادہ سے بھی زیادہ کرنا چاہیے, لیکن خیر آپ کی جو بات ہے اس میں جنرلی جو ہے نا اس میں دو اداروں کے درمیان کہنا چاہیے کہ کوآرڈینیشن کی کمی ہے. جہاں تک ووٹوں کے رجسٹر نہ ہونے کی بات ہے اس کا تعلق ان علاقوں سے نہیں ہے جہاں پہ ووٹ ڈالنے سے منع کیا جاتا ہے. ہم نے اس ایشو کو اس کے ساتھ ایمبیڈ کیا ہے. محمد شفا چترال سے ہمارے ساتھ ہیں.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
محترم یہ عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے, ان کو رجسٹر نہ کرنا, ووٹ ڈالنا نہیں ڈالنا ان کا اپنا وہ ہے. اصل میں آپ کے موضوع سے نکلتا نہیں, مصیبت یہ ہم 4-5 کروڑ ووٹر ویسے ہیں, مرد ہیں خواتین ہیں, ان کا کیا عزت ہے؟ 1977 میں بٹو صاحب پاکستان کو آگے لے کے جا رہا تھا, اس کو عدالت میں قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. ابھی پاکستان کو آگے لے کے جا رہا تھا نواز شریف, اس کو بھی اس کے بھی ٹانگیں کھینچے جا رہی ہیں. تو اس میں ہمارا ووٹ کبھی کوئی عزت نہیں ہے, وقار نہیں ہے. تو عورتوں بےچارے ووٹ دے کے کیا کریں گے؟ اس کا اپنا مرضی ہے. آپ دیکھیں گے جو ہمارے خلیق ہیں, جو ہمارے خواجہ اعظم قیدم کے بعد بھٹو پاکستان کو بنا رہا تھا, قادر عبدالجل عبد القادر کو بھیجا, ایٹم بم بنانے کی گھاس کھائیں گے ہم, اس کو وہ کریں گے, ایٹم بم بنائیں گے. بھٹو کو عدالتی قتل کیا گیا. ابھی نواز شریف صاحب نے 98 میں
جی آپ کی ریپیٹ آپ کا نقطہ نظر پہنچ گیا, لیکن ذرا پولیٹیکلی چارج ہے. بہت شکریہ. گلاب خان اٹیک سے.
سر عرض یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کیوں پریشان ہے کہ 1 کروڑ خواتین کے ووٹ درج نہیں ہے؟ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے. اگر وہ ایک بات تو یہ ہے کہ اویئرنیس ہی اتنی نہیں ہے, اور اگر وہ ووٹ دے بھی دیں تو اسمبلی میں جو بیٹھتے ہیں وہ بھی کورم پورا نہیں رکھتے. یہ چیزیں جو ہے یہ ذمہ داری کے احساس اور اویئرنیس پہ کریں گی تو ان سے بات کرنے کا تو خاص فائدہ نہیں ہے.
بہت شکریہ آپ کا گلاب خان, آپ کا جہانگیر, آپ کا محمد شفا, لیاقت ملک, اور اپنے مہمانوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. قمر محمد الشاد صاحب ہمارے ساتھ تھے اور خاور ممتاز صاحبہ, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین ایک ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے آخری سیگمنٹ پہ, بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر سول ملٹری تعلقات پہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویس امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم. بات ہم کریں گے پاکستان کے اندر سول ملٹری تعلقات پہ. بہت اہم یہ موضوع ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ دونوں جو بڑے شعبے ہیں, بڑے ادارے ہیں ملک کے, اس کے اندر روایتی طور پہ کوئی زبردست ہم آہنگی کبھی بھی شاید نہیں رہی ہے, لیکن اس وقت بہت سارے مبصرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آل ٹائم لو ہے. اور اس ریفرنس میں کئی ایک مبصرین پاکستان کے اندر جمہوری اور سیاسی عمل کے لیے بھی خطرات محسوس کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی جو حکومت اور حکمران ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ایسے خدشات یا خطرات موجود نہیں ہیں. پاکستان کی فوج کے ترجمان نے بھی ان خطرات کو رد کیا ہے. بات ہم کریں گے احمد بلال محبوب صاحب سے, انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے سربراہ ہیں. ان سے پہلا سوال یہی پوچھا تھا سول ملٹری تعلقات اور درپیش خطرات پہ. احمد بلال محبوب صاحب بہت شکریہ آپ کا. سو ہم بات کریں پاکستان سول ملٹری ریلیشن شپ پہ. حالیہ پچھلے ایک ہفتے میں ہی اگر آپ دیکھ لیں تو دیر از سیریز آف انسیڈنٹس اینڈ اسٹیٹمنٹس. سو آپ کو کتنی ہم آہنگی لگتی ہے اس وقت ملک کے دو بڑے اداروں کے درمیان؟
دیکھیے ہماری جو جمہوری طور پہ منتخب حکومت ہے اور جو ملٹری کے لیڈرشپ کے بیانات ہیں ان کو دیکھ کے تو پاکستان کی 70 سال کی ہسٹری میں غالباً پبلک طور پہ اتنی ہم آہنگی کا فقدان کبھی بھی نظر نہیں آیا جتنا اس وقت نظر آ رہا ہے. تو اس لیے ہم آہنگی تو بہت دور کی بات ہے. اب پہلا دفعہ یہ موقع آیا ہے کہ پبلکلی اختلاف رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس پہ اصرار بھی کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں دونوں سائڈیں اس چیز کا اندازہ نہیں کر پا رہی کہ اس سے دونوں انسٹیٹیوشنز کو جمہوریت کو اور ملک کو کتنا نقصان اس سے ہو رہا ہے اور عوام کے اندر اس میں کتنی تشویش ہے. لیکن بہرحال یہ ایک آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقت بالکل ہم آہنگی نہیں ہے اور یہ ایک بڑے خطرناک سے لیول پہ پہنچی ہوئی عدم ہم آہنگی ہے.
وہ خطرناک نتائج یا لیول کیا ہو سکتا ہے؟ چونکہ بہت سارے مبصرین اس بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایون سیاسی یا جمہوری عمل کا جو تسلسل ہے کیا اس کے لیے بھی خطرات ہیں؟
جی ہاں بالکل خطرات ہیں. دیکھیے یہ بذات خود یہ جو صورتحال ہے یہ خود بھی ایک خطرے کی صرف عکاسی ہی نہیں کرتی ہے بلکہ اس خطرناک صورتحال میں ہم داخل ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں ملک کے اندر جو معمول کی بزنس کی سرگرمیاں ہیں جو معمول کی ملک کو چلانے کی سرگرمیاں ہیں وہ ساری ٹھٹھر کے رہ جاتی ہیں اور لوگ اس پہ رک جاتے ہیں اور ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ملک کے اندر چیزیں انویسٹ کریں پیسے انویسٹ کریں اپنی ایفرٹ انویسٹ کریں. تو اس کے نتیجے میں جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بھی ممکنہ اقدام سے بھی کہیں زیادہ خطرناک صورتحال ہے. تو اس لیے اس قسم کی جو بیان بازی ہے اس قسم کی جو تبصرے ہیں وہ ہمیں کسی بڑے اقدام کی طرف نہ بھی لے جائیں تو جو موجودہ صورتحال ہے یہ بھی کوئی کام خطرناک نہیں ہے کہ اس سے جو ملک کے اندر غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے.
صحیح. سر یہ بتائیں کہ اس وقت یہ تاثر کیوں موجود ہے کہ شریف خاندان کے احتساب کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اس کی تردید جو ہے وہ خاص طور پہ عدالت کی طرف سے بھی کھل کے اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہے.
جی یہ تاثر اس لیے موجود ہے کہ اس کے آپ نے درست کہا کہ کھل کے وضاحت بھی نہیں آئی اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اس کا تذکرہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. جی آئی ٹی کے اندر فوج کے 2000 افسران کی موجودگی کا ہونا جو کہ غیر معمولی بات ہے اس قسم کے کام کے لیے ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. پھر اداروں کی طرف سے جو جی آئی ٹی کے لوگوں کی نامزدگی ہے اس کے لیے جب کہا گیا تو اس کے لیے ایک واٹس ایپ کال کا تذکرہ ہے. اس واٹس ایپ کال کی سرکاری لیول پہ شکایت کی گئی لیکن اس کی کوئی وضاحت سامنے نہیں آ سکی. اس کے بعد ایک سیریز ہے ایک سلسلہ ہے ایسی چیزوں کا جس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے جس سے لوگوں کے اندر ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اس میں فوج کی یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کی. فوج ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور اس کی 99.9% تو لوگ اس قسم کی چیزوں میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اس میں کوئی ضرور کوئی نہ کوئی حصہ ہے. یہ لوگوں کے اندر ایک تاثر پیدا ہوا ہے ان چیزوں کی وجہ سے اور اس کی آپ نے صحیح کہا کہ کوئی وضاحت بھی نہیں کی گئی کھل کے اس کو کوئی اس طرح سے ڈیفینڈ بھی نہیں کیا گیا جس سے یہ شبہ اور یہ تاثر زائل ہو سکتے. تو اس لیے یہ موجود ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ چونکہ اب فوج کی طرف سے تبصرے بھی آ رہے ہیں حکومت کے بارے میں حکومت پہ ایک تنقیدی پہلو لیے ہوئے پھر آپ کو پتا ہے کہ اور بھی حکومت ڈان لیگ کا واقعہ ہوا تھا اس طرح کے کئی واقعے ہوئے تھے. تو ایک تسلسل ہے واقعات کا جس کی وجہ سے تاثر پیدا ہوا اور گہرا ہوا.
اب یہ تاثر زائل کیسے کیا جا سکتا ہے اور کس طرف سے کیا جانا چاہیے؟
دیکھیں تاثر زائل کرنے کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ اس تاثر کے تہ میں جو حقائق ہیں یا جو واقعات ہیں یا جو شبہات ہیں وہ ختم ہوں. یعنی اگر اسی طرح سے الزام لگایا جائے گا تنقید کی جائے گی فوج کے کسی افسر کی جانب سے حکومت کی کارکردگی کے اوپر, اور حکومت اس کا پھر جواب دے گی, اور پھر اس جواب کا ایک جواب الجواب ہوگا, اور پھر اس کے جواب دے بھی ایک جواب ہوگا.
جی یہ تھے احمد بلال محبوب, ہم نے انالیسز لیا ہے محمد علی احسان سے, لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ہیں, پی ایچ ڈی ان سول ملٹری ریلیشنز اور زیبسٹ یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟
اسد صاحب میرے خیال میں جو سب سے بنیادی چیز, ایک چیز تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک وہاں سے بیانیاں ہیں اور ایک کاؤنٹر بیانیاں دوسری جانب سے ہے. جو چیز مسنگ ہے وہ ایک فورم ہے جس پہ کہ جوائنٹلی بیٹھ کے بات کی جا سکے. آئی تھنک وہ بہت ضروری چیز ہے, جس کے نہ ہونے کی وجہ سے میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے ٹو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا ایک ادارہ ہمارا موجود ہے جس کو کہ انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہے نواز شریف صاحب نے, لیکن اس کو استعمال نہیں کیا, تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے, ہم نہیں یہ چاہتے کہ ہم ملٹری کے لیے کہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, یا ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو اس وقت کی حکومت ہے وہ صحیح بات کر رہی ہے غلط کر رہی ہے, لیکن کوئی بھی باشعور انسان یہ ضرور چاہے گا اس وقت کہ ایک ایسا فورم ضرور ہو جہاں پہ یہ اکٹھے بیٹھ کے وہ بات کر سکے.
یہ بتائیں کہ یہ تاثر بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اس وقت جو شریف خاندان کا احتساب ہے اس کے پیچھے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس تاثر کو زائل کیسے کیا جا سکتا ہے, یا اگین اس کے موجود ہونے کی وجہ کیا ہے؟
لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تاثر کے موجود ہونے کی وجہ صرف یہی ہے, کیونکہ جو ہمارے پرائم منسٹر فارمر پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب, ان کا ملٹری کے ساتھ کبھی بھی کوئی اچھا تعلق رہا نہیں ہے, وہ ایک اچھا تعلق اسٹیبلش نہیں کر سکے ملٹری کے ساتھ. تو ملٹری اگر وہ اس کیسے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے پیچھے ملٹری اگر نہیں بھی ہے تو نواز شریف کے, کیونکہ کبھی بھی تعلقات اچھے نہیں رہے پاکستان ملٹری سے, تو اگر ایسا نہیں بھی ہے تو ایسا ایک نیریٹو ضرور موجود ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسی چیز ہے. لیکن کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے اور اس کے فیصلے ہیں, آگے نیب ہے, تو ہمیں مطلب ملٹری کا, تو اس میں آپ کو خاص طور پہ پاناما کا کیس بھی ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز اور ایک ایسا کیس ہے جو وہاں سے ایرپٹ ہو کے اور سامنے آیا ہے. تو یس, کانسپریسی تھیوریز پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہر چیز کے اوپر کچھ کہا جاتا ہے, لیکن اگر اس کو بالکل ایک ایسے امپارشل ہو کے دیکھا جائے تو ملٹری کا اس میں مجھے کچھ اتنا زیادہ انوالومنٹ نہیں لگتا.
کرنل صاحب یہ آپ بتائیے گا کہ اب جس سطح پہ یہ ریلیشن شپ ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کے وزیر داخلہ اور پاکستان کی فوج کے ترجمان دونوں کی طرف سے ایک طرح سے تھوڑی وضاحت بھی آئی ہے, جس کو وزیر داخلہ نے اس کے بعد یہ کہہ کہ چلو یہ اچھی بات ہے, کلیریفیکیشن ہوگی اور جواب رد الجواب نہیں آنا چاہیے. اب اگر میڈیا کے اوپر بھلے یہ جواب نہیں آتے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا, یا اس سے سسٹم کے اندر خطرات تہہ کے نیچے کہیں پہ موجود ہیں؟
اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں اسد صاحب, ایک چیز یہ ہے کہ جیسے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ڈیموکریسی کو فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ ایک بڑی اسٹیٹمنٹ ادھر سے آئی. دوسری اسٹیٹمنٹ آتی ہے ہمارے بہت سے ریپرزینٹیو سے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے, جو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سازش سازش سازش, لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ فوج کی ضرورت. اداروں کے دونوں جو ادارے ہیں وہ دونوں ادارے پبلکلی میرے اور آپ کی کنزمپشن کے لیے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کو فوج سے خطرہ نہیں ہے, اور وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سازش ایسی نہیں ہے, اگر ہو رہی ہے سازش تو فوج اس میں نام نہیں لیتے. لیکن ایک اینیموسٹی ہے اور وہ ایک بہت خراب چیز ہے دونوں اداروں کے بیچ میں, اور وہ ایگزسٹ کر رہی ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ نواز شریف کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ان کی گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں.
جی, اور ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ بہرحال فوج کی اپنی کچھ ریڈ لائنز بھی ہیں, اگر معیشت بہت زیادہ خراب ہونے لگی, اگر سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہونے لگے, یا سڑکوں کے اوپر عدم استحکام نظر آئے سیاسی طور پہ, تو فوج ان حالات میں انٹروین کیا کرتی ہے, تو خطرات وہ بدرجہ تم اس کے اندر دیکھتے ہیں. احسن اقبال صاحب پاکستان کے انٹیریئر منسٹر, انہوں نے یہاں نیو یارک میں گزشتہ شام گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ بھی اور اپنے پارٹی ورکرز کے ساتھ بھی, وہ اس بات کے کو یا اس تاثر کو رد کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی طرح جمہوری عمل کے لیے کوئی خطرہ ہے. ہم نے بھی ان سے اسی طرح کا سوال کیا تھا سول ملٹری تعلقات پہ جب وہ گزشتہ ہفتے یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیوز کے اندر موجود تھے, آئیے ان کی بات سنتے.
ابھی اس وقت اسٹیٹ آف ملٹری اینڈ سویلین ریلیشن شپ جو ہے اس کو آپ کہاں ریٹ کریں گے اگر آپ 1 to 10 اسکیل کے اوپر جائیں تو؟
دیکھیے سول ملٹری فالٹ لائن پاکستان کی ایک بہت بڑی ولنریبلٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عسکری قیادت اور سیاسی قیادت میں یہ بہت گہرا احساس موجود ہے کہ ہمارے مخالف چاہیں گے کہ اس فالٹ لائن پر پریشر ڈالا جائے, اس میں کریکس لائے جائیں, لیکن اس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ذریعے ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ تمام قومی امور کے اوپر یکجا ہو کر ملک کی جو رسپانس ہے اسے مرتب کیا جائے.
جی سامعین, یہ تھے حسن اقبال صاحب. پروگرام ختم کریں گے فیس بک کے اوپر جو ہمارے ساتھ کچھ موجود سامعین تھے ان کے ناموں کے ساتھ جنہوں نے کمنٹس کیے ہیں, کافی ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں نے لائکس کیے ہیں. لیکن مرتضیٰ بھٹ, سبز علی دیر, اقبال خان, ارشد عباسی, زہیب خان, ساگر دین, محمد بلوچ اور ان دوستوں نے کمنٹ بھی کیے ہیں, اور انصر محمود نے, یہ کمنٹ کرنے والے دوستوں میں شامل تھے. تمام احباب کا شکریہ جو مختلف میڈیم سے ہمیں دیکھنے میں مصروف تھے یا سننے میں. پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ اسفر امام. اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.